أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کروں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین محترم، آج میں ایک اہم موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری انہماک کے ساتھ، پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں. حضرات محترم، آج عالم اسلام انتہائی پرخطر حالات سے گزر رہا ہے. عالم اسلام کا وہ عظیم بطل جلیل جو ایک عرصے سے غیر مسلموں کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا، اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ لیبیا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا. غیر ملکی میڈیا اور اس کے زیر اثر یہود و نصارہ کے زیر اثر ہمارا میڈیا بھی اس کو جابر اور عامر کہہ رہا ہے. اس سے قطع نظر کہ میں اس ملک کے سیاسی حالات یا دیگر معاملات پر گفتگو کروں، میں ایک ایسی آیت مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اس آیت مبارکہ کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس قدر رچا لیں اور بسا لیں اور اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی اس آیت میں کیا فرما رہا ہے. پورا عالم اسلام اس وقت یہود و نصارہ کے شکنجے میں ہے. بظاہر عالم اسلام میں کوئی ایسا ملک اب باقی نہیں رہا جس کا کوئی بھی ایک سربراہ یہود و نصارہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے یا ان کو کوئی اسلامی نمائندہ ہم کہہ سکیں. اس سلسلے میں آپ حضرات ذہن میں یہ بات رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، فرمایا ولن تردا انکل یہود ولن نصارہ، اور ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود اور نصارہ، کبھی راضی نہیں ہوں گے، کسی بھی انداز میں راضی نہیں ہوں گے. یہ سمجھ لو، عربی زبان میں لام اور نون ملا کر کلمہ لن کسی کلمے جملے کے شروع میں اس وقت لایا جاتا ہے جب نفی میں تاکید پیدا کی جائے، کسی بات کے انکار میں تاکید پیدا کی جائے، زور پیدا کیا جائے. جیسے ہم اردو میں ہرگز کا جملہ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہرگز تم وہاں نہیں جاؤ گے، ہرگز اس نے ایسا نہیں کیا، ہرگز وہ ایسا نہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم پوری شدت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور پورے اپنے کلام میں زور کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں حقیقتاً جس بات کا ہم انکار کر رہے ہیں حقیقتاً اس میں انکار ہی ہے. اور یہ کلام میرا اور تمہارا کلام نہیں، کسی بشر کا کلام نہیں، بلکہ ہم سب کے خالق و مالک کا کلام ہے. فرمایا ولن تردا عنک الیہود ولن نصارا. اے مسلمانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی بھی ساتھی نہیں ہو سکتے، وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. کیا ہم ان کی پالیسی کو اپنا لیں تو راضی ہو جائیں گے؟ نہیں راضی ہوں گے. عزت و ناموس کو قربان کر دیں، راضی ہو جائیں گے؟ ولن تردان کل یہود ولن نصارہ. رضا مندی کا ان کے اندر تمہارے لیے کوئی گوشہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو اے مسلمانوں. آج مسلمان بن کر پورے ایمان اور یقین کے ساتھ سوچو، ہم اب تک کیا کرتے رہے؟ ہم ان کا کلچر اپنا کر ان کو راضی کرتے رہے، ان کے میڈیا کو سچا سمجھ کر ان کو راضی کرتے رہے، ان سے قرضے لے کر ان سے راضی کرتے رہے، اپنے ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کر ہم ان کو راضی کرتے رہے. کیا وہ راضی ہوئے؟ نہیں ہوئے. اس لیے کہ قرآن پہلے بتا چکا ہے، ارے اس کام کو تم کیوں کر رہے ہو جو کام تم سے کبھی نہیں ہوگا، تم ان کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. ولن تردا، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوگا یہود اور نصارہ تم سے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کو اختیار کر لو. کیا مطلب؟ معاذ اللہ، تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دین اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن جاؤ؟ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا نہ کرے دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ؟ نہیں، انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ہم مرتے دم تک مسلمان رہیں گے. آج بھی مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت، انشاءاللہ جب تک ہمارا وجود ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، انشاءاللہ اپنے آقا کا کلمہ ہی پڑھتے رہیں گے. آپ لوگ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور کبھی یہ سوچا کہ انہوں نے کبھی ہمیں راضی کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. پورا عالم اسلام ایک ہو جائے پھر بھی وہ تمہارے خلاف بات کرتے رہیں گے. اس وقت ہر طرح کی یلغار مسلمانوں کے اوپر ہے. اگر عسکری لحاظ سے دیکھا جائے، فوجی لحاظ سے دیکھا جائے، تو مسلمانوں پر فوجی حملے ہو رہے ہیں. اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے، تو مسلمانوں کے اخلاق کو خراب کرنے کے لیے فحاشی اور عریانیت کے حملے ہو رہے ہیں. اگر میڈیا کی جنگ دیکھی جائے، تو میڈیا کی بھی یلغار، میڈیا کا جھوٹ اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، اس کی بھی یلغار ہو رہی ہے. ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اگر یہ دین اسلام اللہ کا دین نہیں ہوتا تو یہ لوگ کب کا ختم کر چکے ہوتے. لیکن یہ اللہ کا سچا دین ہے، اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس یہ دین اسلام ہے. انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، انشاءاللہ باقی رہے گا. ہم رہیں یا نہ رہیں، اسلام باقی رہے گا. اور جس دن آخری کلمہ گو اس دنیا سے چلا گیا، اسی دن قیامت برپا ہو جائے گی. لیکن آپ یاد رکھیں، آج ہم اس روئے زمین پر موجود ہیں، ہماری کچھ ذمہ داری ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ کبھی ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھا کہ ہم مسلمان بن کر سوچیں، مسلمان بن کر دیکھیں، مسلمان بن کر پڑھیں؟ اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی. آج میڈیا کا دور ہے، یہود و نصارہ نے پوری دنیا کے میڈیا کو خرید لیا ہے. میرے پاس ایک ایسا مضمون موجود ہے کہ اس وقت دنیا کا بظاہر یہود و نصارہ کی زبان میں وہ اس کو سپر پاور کہتے ہیں،
سب سے طاقتور ملک جس کو دنیا دار طاقتور کہتے ہیں امریکہ، بظاہر وہ عیسائی ملک ہے لیکن وہاں کے تمام ریڈیو اسٹیشن، تمام اخبارات، تمام چینلز، تمام ٹی وی اسٹیشن یہودی خرید چکے ہیں، خرید چکے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا میڈیا بھی یہودیوں کی پارٹنرشپ میں چل رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا جو جیو ہے وہ لیور برادرز کے اشتراک سے چل رہا ہے، اور لیور برادرز یہ یہودی کمپنی ہے۔ آپ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے مسلمان بن کر پڑھنا ہے، جو کچھ دیکھنا ہے مسلمان بن کر دیکھنا ہے، جو کچھ سمجھنا ہے مسلمان بن کر سمجھنا ہے۔ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے ذہن کو کس طرح سے کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالیں، اخبارات کو دیکھیں، چینلز کو دیکھیں، انٹرنیٹ کو دیکھیں، لگتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ سب صحیح ہیں۔ سب سے زیادہ دہشت گرد قوم معاذ اللہ مسلمان، سب سے زیادہ خرابیاں معاذ اللہ مسلمانوں میں۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں دہشت گرد ڈکلیئر کر دو، مسلمانوں کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دے دو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ کرپٹ ثابت کرو۔ ہماری ابھی کس ملک میں حکومت شروع ہوتی ہے اور اس کے خلاف کرپشن کا اور اس کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہود و نصارہ کی غنڈہ گردی، ان کی دہشت گردی، ان کی فحاشی، ان کی عریانی، کسی چیز کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا، صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش ہو رہی ہے۔ مسلمان کیوں نہیں سوچتے جبکہ رب العالمین جل جلالہ و من والا ارشاد فرماتا ہے ولن ترد عنک الیہود ولا النصارى، وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو کیوں ان کے پیچھے ہم چلیں اور ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں؟ یہ آج سے نہیں، یہ آج سے نہیں، یہ اس وقت سے جنگ شروع ہو چکی ہے جب میرے آقا جانے کونین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جس دن میرے آقا تشریف لائے اسی دن سے یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ آپ کہیں گے اس وقت تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، سرکار نے تو 40 سال کے بعد اسلام کی دعوت دی ہے، یہ اس وقت سے کیسے مخالف ہو گئے؟ اس کا پس منظر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل، یہ بھی یعنی یہ جتنے یہودی، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے۔ یہ بات جو بزرگ یہاں موجود ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے، ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے، ہم پر یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے مذہب کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اسلام کی تمام تر حقانیت کے باوجود اسلام سے اس قدر بغض و عناد کیوں ہے؟ اس کی میں اصل بنیادی وجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف میرے اور تمہارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسرائیل اس بات پر نازاں تھے, اتراتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا. لیکن جب ان کی بدامالیاں حد سے زیادہ بڑھی, انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا, تو رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا. مختلف دور میں ان پر سختیاں آئیں, پھر ان کو راحت دی گئی, پھر یہ بدامالی کا شکار ہوئے, پھر اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی مظلوم قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کو فرعونیوں پر فتح دی اور فرعون کو دریائے بت کیا. لیکن اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جہاد پہ چلو, تو کہا تم اور تمہارا رب جا کے لڑے, ہم نہیں لڑ سکتے. انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. پھر ان کو ایک وادی میں محصور کر دیا اور ایک عرصے تک یہ اسی میں بھٹکتے رہے. پھر رب العالمین کو رحم آیا, پھر حالات بہتر ہوئے. یہ سلسلہ ان کی پوری تاریخ یہودیہ میں آپ دیکھیں, یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بدامالی کے شکار ہوتے ہیں, رب العالمین ان پر اپنا قہر نازل فرماتا ہے, ان کو سختی میں ڈالتا ہے, پھر کچھ توبہ کرتے ہیں, پھر دوبارہ جب راحت ملتی ہے پھر دوبارہ بدامالی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ سمجھتے تھے کہ نبی جب بھی آئے گا یا جو بھی نبی ہوگا اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا. یہاں تک کہ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے باخبر تھے, جانتے تھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لانے والے ہیں. ان کو ایک ایک نشانی تورات اور انجیل سے پتہ تھی. جب میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا, آپ اندازہ لگائیے, سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے, تو ایک یہودی مکہ معظمہ میں پہنچا اور مکہ معظمہ میں لوگوں سے پوچھا, آج کسی کے گھر میں کسی لڑکے کی ولادت ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں, باہر بیٹھے ہوتے تھے اپنے گھروں سے. صبح ہوئی, پوچھا کیا آج رات کسی کی یہاں گزری ہوئی, رات کسی کی یہاں بیٹا ہوا ہے؟ کسی نے کہا عبد المطلب کی یہاں بیٹا ہوا ہے. عبد المطلب کی یہاں بیٹا ہوا ہے, عبد المطلب کا پوتا, اور وہ در یتیم ہیں, ان کے والد کا 6 ماہ پہلے انتقال ہو گیا. اچھا, ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے, مجھے ذرا لے چلو, میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہیں سے یہ پریشان ہوا. اور جب میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, میرے آقا علیہ السلام کا یہ مقدس بچپن ہے, گود میں لے کر پلٹ کر دیکھا تو پشت انور پر مہر نبوت نظر آ گئی. اللہ کا نبی مادر زاد نبی, پیدائشی نبی ہوتا ہے, اعلان اللہ کے حکم سے کرتا ہے. یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی. حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنت نبیوں و آدم بین الماء والتین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میرے آقا کا تو نبوت اس وقت مل گئی تھی جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی تیار نہیں ہوا تھا. مہر نبوت دیکھ کر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ ایک بچے کو دیکھا, چیخ ماری اور بے ہوش. جب اس کو ہوش میں لائے کہنے لگا, افسوس افسوس کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی. اتنی نشانیاں اس کے پاس تورات اور انجیل میں اس کو معلوم تھیں کہ آج کے دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی. لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں, بنی اسماعیل میں سے ہیں, وہیں سے تعصب شروع ہو گیا, وہیں سے نفرت شروع ہو گئی, اور وہیں سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا شروع کر دیا. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو یہود و نصارہ نے اس کی بھرپور مذمت کی, حالانکہ پہلے وہی حضور کی آمد کی خبریں دیا کرتے تھے. یہ وہ ابتدائی اختلاف ہے جہاں سے ان لوگوں کے شر کی بنیاد پڑی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ وہ نبی ہو سکتے ہیں. یہیں سے سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ جنگ جاری ہے. اس وقت وہ حضور سے براہ راست جنگ کر رہے تھے, سرکار کی ظاہری حیات کے بعد وہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے, اور ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں چلتی رہیں. چار صدیاں گزرنے کے بعد پوری ملت کفر, ان میں یہود و نصارہ, اور دنیا کے نقشے پر اس وقت کا برطانیہ و فرانس کے تمام بادشاہ جمع ہو کر انہوں نے یہ سازش کی کہ جانے کونے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر انور سے نکال لیا جائے. یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اس سازش کو ختم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر. سرکار نے آپ کو خواب میں ان لوگوں کی شکلیں بھی دکھائیں. دو یہودیوں کو تیار کر کے کہا گیا کہ مدینہ طیبہ جاؤ, ہم تمہیں ہر طرح کی آسائش دیں گے, سرنگ بناؤ مزار مبارک تک اور وہاں سے جسد مبارک نکال دو. ان کا بھی ایمان تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے, ان کا یقین تھا. آج کیسے وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں مر کر مٹی ہو گئے. مگر یہودی بھی جانتے ہیں کہ سرکار کے جسم انور کو کوئی گزن نہیں پہنچی, سرکار جس کا جسم مبارک اسی طرح موجود ہے. انہوں نے سازش کی, میرے آقا نے نور الدین زنگی کو خدمت کا موقع دیا. یہ نہیں تھا کہ میرے رسول سلطان نور الدین زنگی کے محتاج تھے, میرے آقا چاہتے تو ان پر بجلی گرتی اور وہ جل کے ختم ہو جاتے. میرے آقا چاہتے تو جس وقت یہ بادشاہ جمع ہو کر یہ سازش کر رہے تھے اسی وقت وہ لوگ گونگے اور بہرے ہو جاتے, لیکن یہ ہونے دیا گیا کہ دیکھو یہ کہاں تک جاتے ہیں. اور پھر نور الدین زنگی کو یہ خدمت کا موقع دیا تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی مقام عطا فرما دے. اپنے غلام کو ایک مقام دلانے کے لیے میرے آقا نے یہ خدمت اس کے سپرد کر دی, اور اس نے ان دونوں یہودیوں کا کے سر تن سے جدا کر دیا. اس طرح کی سازشیں ہر دور میں ہوتی رہیں. اب یہ ہمارا دور ہے, مسلمانوں کا انتہائی نامساعد دور ہے, حالات سے گزر رہے ہیں مسلمان. ان کی پالیسیوں کو خراب کر دیا گیا ہے, اسلام کے تہذیب و تمدن کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی. انہوں نے ہر طرح سے دیکھا, کسی طرح سے ان کو ان کے راستے سے ہٹا دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. اس سلسلے میں ایک دور آیا, ایک وقت آیا, سن 1974 میں غالباً پاکستان کی سرزمین پہ لاہور میں, اس وقت پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی. آپ لوگ بہت سارے ایسے موجود ہیں جو اس واقعے کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ لوگ پوری توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کیا بات عرض کر رہا ہوں. اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی اور عالم اسلام کے اس وقت کے بڑے چوٹی کے لیڈر اور عالم اسلام کے عظیم سربراہ اس وقت جمع ہوئے. اس دور میں اس اسلامی سربراہ کانفرنس میں مسلمان سربراہوں نے اسلامی سوچ سے سوچا اور اسلامی بولی بولی کہ ہم, اس وقت کے سعودی فرما روا نے کہا شاہ فیصل نے کہ ہم تمام تیل کے کنوؤں کو بمبارڈ کر دیں گے, ہم ان کو کوئی تیل نہیں دیں گے, ہم تیل کے ہتھیار سے ہم ان سے لڑیں گے. یہود و نصارہ کے خلاف انہوں نے گفتگو کی. پوری اسلامی دنیا کی ایک کرنسی ہوگی, ایک زبان بنا دی جائے گی, اور ہمارا ایک اپنا اقوام متحدہ ہوگی جو مسلمان ہوگی. ارے یہ کیا ہو گیا, یہود و نصارہ پریشان ہو گئے کہ یہ مسلمان ایک ساتھ کیسے جمع ہو رہے ہیں، اور سربراہان مملکت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس وقت جتنے سربراہان مملکت موجود تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور پوری دیانتداری کے ساتھ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، دور نہیں سن 1973 سے لے کر آج 2011 چل رہا ہے، جتنے اسلامی سربراہ نے اس میں شرکت کی تھی، جنہوں نے گفتگو کی تھی، جنہوں نے اس میں جوش کا مظاہرہ کیا تھا، ان سارے مسلمان رہنماؤں کو شہید کر دیا گیا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور پوری دنیا میں ان کو ظالم و جابر قرار دے دیا گیا، اور دوسری لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم نے ہمارے خلاف یہ سوچا تو تمہارا بھی ہم یہی حشر کریں گے. لیکن مسلمانوں نے سوچا نہیں، وہ خواب غفلت کا شکار رہے سن 1974 سے لے کے 30 برس، یا کتنے برس گزرے ہیں ابھی، 30-35 برس میں ان سارے سربراہان مملکت کو انہوں نے عبرت کا نشان بنا کر مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے درمیان ان کو ظالم و جابر قرار دے دیا گیا، اور آج مسلمان ان کی وہی بولی بول رہے ہیں جو وہ پڑھا رہے ہیں. آخری اسلامی رہنما لیبیا کے سربراہ، جو مسلکاً اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، جس نے ایک بڑے عرصے تک ان یہود و نصارہ کی آنکھ میں آگ ڈال کر بات کی، ان کی پابندیوں کو برداشت کیا، اور جب انہوں نے اس پر حملہ کیا تو ان کے ناک و چنے چبوا کر آخر میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا. میں اس عظیم رہنما کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس قربانی کو قبول فرمائے. ہم اس کو جابر کہتے ہیں، ہم اس کو ظالم کہتے ہیں. ارے اگر کسی کے ملک میں بغاوت ہو تو ہر ملک کا قانون یہ ہے کہ باغیوں کے سر کو کچل دیا جائے. جب برطانیہ کی سرزمین پر ہنگامہ ہو تو وہاں پر گولی چلانا جائز ہے، وہاں پر ہنگامہ کرنے والوں کو قتل کرنا جائز ہو، اور ہمارے کسی اسلامی مملکت کے اندر کسی غدار کو بغاوت کی بنا پر اگر قتل کر دیا جائے تو اس اسلامی رہنما کو ظالم اور جابر کہا جاتا ہے. اگر عراق کی سرزمین پر کردوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے صدام نے اقدام اٹھائے تو اسی مقدمے قتل کے اندر اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. آج ہمارے اسلامی رہنماؤں کو ظالم اور جابر قرار دے دیا گیا، کیوں؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک ملت اسلامیہ چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم کافروں کے یہود و نصارہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں. ان کو ان رہنماؤں سے کوئی ڈر نہیں جو ان کے سامنے کاسہ گدائی لے کر جا رہے ہیں، جو ان کے سامنے اپنی ملک کی عزت و ناموس کو قربان کر دیں. یاد رکھو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. کم از کم اگر ہم آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دل میں تو ان کو برا جانو، یہ تو سوچو کہ یہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی ہمارے نبی کے نہیں ہوئے تو نبی کے غلاموں کے کیسے ہو سکتے ہیں. ان کے آئے دن ڈرامے چل رہے ہیں، اب وہ انٹرنیٹ کی دنیا سے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. کبھی میرے آقا کی شان میں گستاخانہ خاکے بنا کر وہ ہمارے ایمان کو للکارتے ہیں، کبھی وہ ویکی لیکس کے ذریعے ڈرامے کر کے اور ہمارے رہنماؤں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ دکھایا جائے، جو کچھ چھاپا جائے، ہم من آن اس پر یقین کر کر اپنی گفتگو کا آغاز کر دیتے ہیں. آج ہماری محفلوں میں، آج ہمارے ماحول کے اندر ہم اپنے ان رہنماؤں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جناب اس نے یہ ظلم کیا، اس نے لیبیا میں یہ کیا، اس نے عراق میں یہ کیا. اہل سنت والجماعت کی پوری وہاں پر مسلک کی ایک بڑی قوت موجود تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہر سال 12 ربیع الاول کو سرکاری سطح پر سرکاری محفل کر کے کیا جاتا تھا، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں, ادھر بھی ہمارے تمام اسلامی ممالک کے اوپر آگے بڑھتے بڑھتے قبضے کر کے اور تیل کی دولت پر قبضہ کیا جا رہا ہے. عرب دنیا کو ابھی تک ہوش نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہود و نصارہ نے نقشے چھاپ دیے ہیں, ان کی سازشیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, چھپی ہوئی ہیں. وہ ہم سے ڈرتے نہیں ہیں, چھاپ کر بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. انہوں نے قلعہ خیبر کو واپس لینے کا عندیہ دیا ہے کہ مدینہ طیبہ کے قریب قلعہ خیبر جو یہودیوں کا گڑھ تھا, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے اس کو فتح کیا تھا. انہوں نے کہا ہم اس کو واپس لیں گے, جہاں جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے ہم واپس آئیں. آج مسلمانوں کو انتہا پسند کہا جاتا ہے. ہاں ہم انتہا پسند ہیں, ہم اپنے اس دین کے بارے میں انتہا پسند ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب کے بارے میں انتہا پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انتہا پسندی نہیں ہوتی, اگر انتہا پسندی نہیں ہوتی تو کشمیر کو تو آزاد کرایا نہیں گیا اور انڈونیشیا کی سرزمین پر ایک عیسائی ریاست کو قائم کروا دیا گیا. یہ انتہا پسندی نہیں؟ دنیا کے جغرافیائی حالات پر غور کرو کہ جہاں بھی مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے مسلمانوں کو تو انتہا پسند قرار دے دیا جاتا ہے. امریکہ اگر ایٹم بم بنا لے تو جائز ہے, برطانیہ ایٹم بم بنا لے تو جائز ہے, چین ایٹم بم بنا لے تو جائز ہے, اور پاکستان بنا لے تو دہشت گرد ہو جاتا ہے. صرف اس لیے کہ اسلامی ملک, اس کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے. مسلمانوں کو اپنا ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں, اور مسلمانوں پر مسلسل حملے افغانستان کی سرزمین پر, ہمارے نہتے مسلمان افغان مسلمان بھائیوں پر حملے ہوتے ہیں, ڈرون حملوں کے ذریعے ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرا مقصد, آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ کوئی سیاسی تقریر کر رہے ہیں, یہ سیاست ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے. ان حالات سے ہمیں باخبر ہو کر اپنی نئی نسل کو اور خود اپنے آپ کو یہ بات خود بھی سمجھنی ہوگی اور نئی نسل تک یہ بات پہنچانی ہوگی کہ دشمنان اسلام پوری طرح سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں. اب بظاہر دیکھو تو ایک مایوسی کی کیفیت ہے. آپ کہیں گے کیا کریں, اگر ہم ایٹم بم بناتے ہیں تو ہمارا حال ڈاکٹر قدیر جیسا کر دیا جاتا ہے, ہمارا بچہ اگر دینی مدرسے میں پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر بناؤ, اس کو سائنسداں بناؤ, تم کیا مولوی بنانے لگے ہو. اور جب ہمارے مسلمانوں نے ڈاکٹر بنایا تو ڈاکٹر عافیہ کا حشر کیا کیا گیا, جب ہمارے مسلمان سائنسداں بنا تو ڈاکٹر قدیر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ان کا اختلاف نہ ہمارے ڈاکٹر ہونے پر ہے نہ ہمارے سائنسداں ہونے پر ہے, ان کا اختلاف یہ ہے کہ تم مسلمان کیوں ہو. وہ روئے زمین پر ایک مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے. عزیزان گرامی, ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے اسلام کو بچانا ہے. جتنا جس سے ہو سکے اس سوچ کو اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ یہود و نصارہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے. تو جب راضی نہیں ہوں گے تو ہمیں ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنا ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں, ایک مایوسی کا ایک ماحول ہے, پریشانی کا ایک ماحول ہے. کہاں جائیں, مواصلاتی سیارہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری نقل و حرکت کو نوٹ کر رہا ہے, ہمارے سیاسی معاملات, ہمارے عسکری معاملات, ہمارے سارے معاملات کو وہ دیکھ رہا ہے. تو ہم کیا کریں, جو بھی کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا, ہے نا, جو بھی کریں گے ان کو پتہ چلے گا, تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بزدلی کا تقاضا تو یہ ہے, پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آج میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, آپ اس کمپیوٹر پر پوری دنیا میں جس مقام کو سرچ کریں وہ مقام دکھایا جا سکتا ہے. میں نے خود درگاہ عالیہ اشرفیہ کا یہ گنبد تک اس کے اندر دیکھا ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے نا. یہ ایک میں ایک مثال دے رہا ہوں. جب ایک ہم عام لوگ اپنے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے گھروں کو دیکھ سکتے ہیں, تو یہ چیز تو وہ ہے جو ایک عام ہو چکی ہے, جو انہوں نے اپنے اندر خفیہ معاملات رکھے ہیں جو اب تک ہم تک نہیں پہنچے, جو ترقی اب تک ہم تک نہیں پہنچی, وہ کتنی ڈیپلی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, کتنا زیادہ وہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے. اس سلسلے میں مسلمان کیا کریں؟ اس وقت صرف ایک راہ باقی رہتی ہے کہ ہمیں اپنے روحانیت کو اجاگر کرنا پڑے گا. ہم جب تک روحانیت کی دنیا میں پیچھے رہیں گے ہم ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے. اقتصادی معاملات ہوں, عسکری معاملات ہوں, سارے معاملات کے اندر ہم بظاہر ان سے شکست کھا چکے ہیں اور دور دور تک ان کے مقابلے کا کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آتا. لہذا اس وقت ضروری ہے کہ ہم خواہ کچھ بھی ہوں, ڈاکٹر ہوں, سائنسداں ہوں, مزدور ہوں, مولوی ہوں, عالم دین ہوں, ایک تاجر ہوں, ہم کچھ بھی ہوں, یہ سب ہماری زندگی کے شعبے ہیں یا ہمارے روزگار کے ایک ذرائع ہیں, لیکن ان سب سے پہلے ہمیں مسلمان ہونا ہے اور اپنی روحانیت کو اجاگر کرنا ہے, اپنے قلب کو صاف کرنا ہے, اپنے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کو جوڑنا ہے. جب تک ہم گنبد خضرا کے ساتھ بہترین تعلق میں تھے, ہم تمام تر ان کی طاقتوں کے باوجود ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے, اور یہ روحانی قوتیں تھیں جس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. جیسا کہ ہم قرآن پاک میں روزانہ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی, کس سے؟ شیطان مردود سے. یہ سب شیطان تو ہیں, یہ یہود و نصارہ, امریکہ و برطانیہ, اسرائیل, یہ سب شیطان ہیں. اور آپ کہیں گے کہ یہ شیطان کی ایک ظاہری کیفیت میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے, یہی بات ہے نا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سیٹلائٹ کو, مواصلاتی سیارے کو, تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ حقیقتاً سمجھ لیں کہ یہ شیطان ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. وہ ہماری نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں, ہماری تنظیمی صلاحیتوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہماری عسکری قوت کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس اللہ کی پناہ حاصل کرو جس رب کو شیطان نہیں دیکھ رہا, وہ شیطان کو دیکھ رہا ہے. ہمیں اپنے رب کی پناہ کو حاصل کرنا ہے, اپنے رب سے ایک تعلق قائم کرنا ہے. اور آپ دیکھیں وہ تعلق کے قائم کرنے کی کیا صورت ہوگی, کہ ہم ذکر کے ذریعے, نماز کی پابندی کے ذریعے, اپنے قلب سے سیاہی کو دور کرنے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ایک وابستگی قائم کریں. اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جو باطنی نظام چل رہا ہے, اس باطنی نظام کو ہم یہ دنیاوی سیٹلائٹ نہیں دیکھ رہا, باطنی نظام کو یہ سیٹلائٹ نہیں دیکھ رہا. جب افغانستان کی سرزمین پر حملہ ہوا اور کارپیٹ بمباری کی گئی, ایک کے برابر ایک, اتنا ایسی بمباری کی گئی کہ کوئی زندہ نہ بچ سکے, اس وقت وہاں کے طالبان نے سلنڈر کیا اور منتشر ہو گئے, یا جو بھی صورت پیدا ہوئی, ہم ایک غم کی صورت میں تھے. یہ ہمارا پہلا ملک تھا اس وقت جس پر یہود و نصارہ نے حملہ کر کے قبضہ کیا تھا. اس وقت ہم نے بڑی مایوسی کے عالم میں عبد القبلہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا ہوا, ایک اسلامی حکومت جس نے کم و بیش 10 سال تک دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم بغیر یہود و نصارہ کی ایڈ سے اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں, بغیر ان کی مدد کے, کیسے ختم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں بے شک یہ غلط ہوا اور بظاہر بہت افسوس کی بات ہے حقیقتاً کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ، لیکن مسلمان کے ساتھ کا معاملہ یہ ہے کہ اسے نقصان نہیں، اگر دنیا کی کوئی تکلیف اسے ہوتی ہے تو آخرت میں اس کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے جامع شہادت نوش کر لیا اور یہ بھی ان کی کامیابی ہے۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، وہ سب وہ نہیں جو کوئی وہاں ہو رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے اور مسلمان شہید ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کئی ہزار یہ امریکی کتے بھی نارے جہنم کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ گھسے ہیں تو ابھی تک یہ پریشان ہیں کہ نکلیں کیسے، اور روزانہ وہاں سے ڈیڈ باڈیاں امریکہ پہنچ رہی ہیں۔ آج امریکی خود پریشان ہیں کہ ہم افغانستان میں ہم نے کیا کیا، انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن وہ گھسے ہیں تو ان پر بھی بہت کچھ ہوا ہے اور ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ میڈیا پر نہیں آتا اور وہ خود پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے حملہ ہو رہے ہیں، جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے، اس لحاظ سے روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہنا چاہیے، جو کہ ان کی خواہش ہے۔ اسلام موجود ہے، مسلمان زندہ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو آج موجود ہیں۔ اگر یہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو خدا کی قسم اس روئے زمین پر ہر جگہ مسلمان کی حکومت نظر آئے، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین ہے اپنے رب پر اور اپنے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی پر، کہ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، انکساری اور گریہ وزاری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ اے الہ العالمین، اس روئے زمین پر مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے، تمام دنیاوی طاقتوں میں ہمیں مغلوب کر دیا گیا ہے۔ الہ العالمین، اب ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، اب ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں۔ اگر آج تیری مدد نہ آئی تو یہ لوگ روئے زمین سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے درپے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، اور وہ آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں میں ایک لشکر پیدا ہوگا، ایک لیڈر پیدا ہوگا، اور مسلمان اس کے جھنڈے تلے سب ایک ہو جائیں گے۔ عنقریب وہ دور ضرور آئے گا۔ اس لیے میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے اختلاف کریں، کہ جب تک دنیا کے لیڈروں سے ہمیں امید تھی کہ ہاں شاید ایک یہ اسلامی رہنما ہے، ایک یہ اسلامی رہنما ہے جو مسلمانوں کی طرف سے بولتا ہے، ایک یہ اسلامی رہنما ہے جو مسلمانوں کی طرف سے بے باکی سے بولتا ہے، ان عظیم رہنماؤں میں اب بظاہر سب ختم ہو چکے ہیں۔ بظاہر نہیں لگتا کہ کوئی ملک ان یہودی کتوں کے خلاف سر اٹھائے گا۔ یاسر عرفات ہوں، شاہ فیصل ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، لیبیا کے صدر قذافی ہوں، اس دور کے جتنے سربراہ ہیں، سب کو غیر طبعی طور پر اور بے دردی کے ساتھ موت کا نشانہ بنا دیا گیا، موت کا عبرت کا ایک نشان بنا دیا گیا، لیکن اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا۔ ہر دور میں رب تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی ایسی عظیم شخصیت پیدا کرتا ہے جو روئے زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، بلکہ آ چکا ہے کہ عنقریب ان کی شیطانیت جو حد سے بڑھ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا عظیم رہنما پیدا کرے گا جو ان کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو اللہ نے عقل و شعور دی تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اپنے عقل و شعور سے بجلی پیدا کر لی، ہم نے تیل کے استعمال کرنا سمجھنا شروع کر دیا، ہم نے سیٹلائٹ بھیج کر وہاں سے پوری دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سب ایک لمحے کی بات ہے۔ رب العالمین چاہے تو یہ سیٹلائٹ ایک منٹ میں تباہ ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں تباہ ہو سکتا ہے، یہ بجلی ایک لمحے میں ختم ہو جائے، اب لاؤ تم اپنی کوئی قوت، صرف ایک قوت، ساری ان کی ظاہری قوتوں میں ہمیں اگر کوئی قوت بظاہر نظر آتی ہے تو وہ یہی ایک مواصلاتی سیارہ یا سیٹلائٹ جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ زمینی جنگ میں وہ کبھی بھی مسلمانوں سے کامیاب نہیں ہوئے، مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج بھی جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اوپر سے فضائی حملے کرتے ہیں اور بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جنگ حکمت عملی نہیں۔ لیکن انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آپ حضرات اپنی نمازوں میں دل لگائیں، اپنے وظائف میں دل لگائیں، اور اپنے رب کے حضور روزانہ سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے الہ العالمین میرے آقا کا صدقہ مسلمانوں کی عزت رفتہ کو بحال کر دے۔ دعا کریں الہ العالمین ہماری زبانوں میں اثر پیدا کر دے، الہ العالمین مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین ہند کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس علاقے سے مجھے خوشبو آتی ہے، اور یقیناً اسی علاقے سے کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد اسلام اٹھے گا۔ اے باری تعالیٰ وہ وقت جلدی لائے کہ ہماری عزت رفتہ بحال ہو جائے، ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائے۔ الہ العالمین ہمارے مسلمانوں کو سوجھ بوجھ عطا فرما، اس جھوٹے پروپیگنڈے کے آگے ہم سر تسلیم خم نہ کریں بلکہ اپنے عظیم رہنماؤں کو عظیم سمجھیں۔ الہ العالمین غداروں سے مسلمانوں کو پاک کر دے، غداروں سے پاکستان کو پاک کر دے، غداروں سے اسلام کو پاک کر دے۔ اے الہ العالمین منافقوں کے چہروں سے نقابوں کو اٹھا دے، ان کے اصلی چہرے ہم مسلمان دیکھ سکیں۔ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہم سب کے دلوں میں اپنے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے، دنیا کی طرف سے ہمیں نفرت پیدا کر دے۔ باری تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ سچا اور پکا سنی مسلمان بنا دے، ممتاز قادری جیسے عظیم ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس عظیم مجاہد کو رہائی عطا فرما، الہ العالمین اس کو زندگی عطا فرما، الہ العالمین مسلمانوں میں ایسا ایمان پیدا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرما دے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا، جو شیخ خطابت میں شاید اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، باری تعالیٰ ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے، اور اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما۔ الہ العالمین یہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں ایمان کی تازگی عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علی صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔